کفر کرواتا ہے اور اس کے علاج کے وقت بھی شرک اور کفر کرواتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جادو. اسی لیے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ لا یحل السحر سحر الا ساحر. یہ بھی یاد رکھنا, جادو کرنے ہوتا ہے جی جادوگر کے کرنے سے, اور اگر کسی پر جادو کر دیا گیا تو وہی جادوگر یا دوسرا جادوگر ہی جادو کو ختم بھی کرتا ہے. کیا کہتے ہیں, ڈبل کھیل کھیلتے, کرنے والا بھی وہی اور ہاں کرنے کا بھی ڈھنگ سیکھا ہے اور اتارنے کا. اللہ کے نبی علیہ السلام واضح کر دے من عمل الشیطان, یہ کس کا عمل ہے؟ شیطان کا. اس لیے اب ان حدیث کا مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا ان منتروں کے متعلق, وہ جنتر منتر اور وہ دعائیا کلمات جو عرب کے لوگوں میں رائج تھے جادو ختم کرنے کا, جادو کے علاج معالجے میں, وہ کلمات وہ دعائیں جس میں جنوں کو پکارا گیا ہے جو جادوگر کیا کرتے تھے, جس میں شرکیہ کلمات تھے, کہیں فرشتوں کو بلایا گیا ہے کہیں شیطان کو بلایا گیا ہے, وہ دعائیں پرانے زمانے کی یا آج کی, یا وہ علاج معالجہ کرنے کا طریقہ جو کفریہ اور شرکیہ ہے, جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو, کوئی ناجائز حرام کرام حرام کام کیا جائے, کسی کے اندر شیطان یا کسی فرشتے کی دہائی دی گئی ہو, تو ایسے علاج کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہا انہو من عمل الشیطان, یہ شیطان کا کام ہے, یہ کفریہ کام ہے, یہ مسلمان کے لیے جائے نہیں. ایک علاج کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ جنتر منتر یا علاج کا وہ طریقہ جس میں کفر و شرک پایا جائے, غیر اللہ کی دہائی دی گئی ہو, حرام اور منکر طریقہ اختیار کیا جائے, ایسے انسان سے علاج معالجہ کروانا, مریض مر جائے مومن پر مرے وہ بہتر ہے, لیکن کفر و شرک کر کے جائے یہ اس کے آخرت کے لیے بڑا خسارہ ہے. اس لیے ایسا علاج معالجہ تو آپ نے منع کیا ہے, فرمایا کہ ایسا علاج معالجہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر کفریہ شرکیہ کلمات نہ ہو ان دعاؤں کے ذریعے جس کے ذریعے جادوگر یا آج کہیں جس نے اپنا موکل پا رکھا ہے, جو موکلوں کا نام دے رکھا ہے, موکل کا نام, اگر ان کلمات کے ذریعے انسان علاج معالجہ کرتا ہے جن دعاؤں میں کفریہ کلمات نہیں ہیں, قرآنی آیات ہوں, رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث ہو, یا ایسے کلمات ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو, دعا ہو, کفریہ کلمات نہ ہو, کسی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس میں پکارا نہ گیا ہو, اور وہ طریقہ علاج بھی کفریہ شرکیہ نہ ہو, کیونکہ بسا اوقات دعائیں درست ہوتی ہیں, قرآنی آیات ہوتی ہیں, لیکن طریقے علاج میں غلط طریقہ استعمال کیا ہے وہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے. جیسے گزشتہ درس میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگوں نے ایک طریقہ یہ بھی رکھا ہے کہ اگر کسی کو نقصان پر تو جائز ہے, بشرطے کی اس میں کوئی کفریہ شرکیہ کلمات نہ ہو. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ نے اپنے صحیح کے اندر کتاب الطب میں ایک باب قائم کیا ہے کہ اگر کسی پر جادو ہو تو اس جادو کو ختم کروانا جائز ہے, علاج کروایا جائے اور جادو کو مٹایا جائے. اور اس سلسلے میں امام سعید ابن المسیب رحمت اللہ نے, امام سعید ابن المسیب رحمت اللہ نے یہ کبار تابعین میں کہے, حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سب سے زیادہ فتاوے اور سب سے زیادہ شاگردی ان دونوں صحابیوں کی اختیار کرنے والے جو ہیں, اور سب سے زیادہ فتاوے ان دونوں کے اکٹھا کرنے والے حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ ہیں. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا. قتادہ ابن دیامہ کہتے ہیں میں نے کہا رجل البعید بن, آپ بتائیں امام صاحب ایک آدمی ہے جس پر جادو کیا گیا ہے, او یؤخذ عن امرأته, کسی نے اس پر ایسا جادو کر دیا ہے جو اپنی بیوی سے ہمبسری کرنے کی قدرت نہیں رکھتا, یہ بہت بڑا امر ہوتا تھا. او یؤخذ عن امرأته, ایک عام جادو کر دیا گیا ہے یا اس پر مخصوص جادو کر کے اس کو اپنی بیوی سے ملنے کا کی طاقت ختم کر دی گئی اس کی, ایو حل عنہ, کیا علاج معالجے دعاؤں کے ذریعے اس کے جادو کو ختم کیا جائے یا اس کو زائل کر دیا جائے؟ امام سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا بأس بہ, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج یعنی اگر کسی پر جادو ہو گیا ہے, کسی بھی قسم کا جادو ہو, تو اس جادو کے مٹانا اور اس کو زائل کرنا دعاؤں کے ذریعے یا علاج کے ذریعے, بشرطے کہ شرکیہ کلمات نہ ہو, ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے کوئی مبالغہ کوئی حرج نہیں ہے. انما یریدون به الاصلاح, چونکہ اس قسم کے لوگ جو جادو ختم کرتے ہیں یہ سامنے والے کی اصلاح کرتے ہیں, یعنی اس کو صحت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نصیب ہو جاتی ہے, اچھا کام ہے, اپنے بھائی کو فائدہ پہنچاتے ہیں, اس لیے ان کو پہنچانے دو. لیکن اما ما ينفع فلم ينهن, ہو چونکہ وہ دعائیں اور وہ کلمات الہیہ اور وہ صفات باری تعالی جن کے ذریعے جادو ختم ہو جاتا ہے, اللہ کے رسول اکرم صاحب نے ایسے علاج معالجے سے منع نہیں کیا ہے, منع کیا ہے ان دعاؤں کے اور ان لوگوں سے علاج معالجہ کروانے کی جن کے جنتروں میں اور منتروں میں کفریہ شرکیہ کلمات رہتے ہیں. اسی لیے اس سلسلے میں ایک حدیث اور ہے کہ اگر آپ کی دعاؤں کے ذریعے آپ کے زبان سے نکلے ہوئے اپنے جائز کلمات, جائز یعنی قرآنی آیات ہوں یا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہوں یا آپ کا تجرباتی کوئی نیک کلمات ہوں, ایسے کلمات کے ذریعے اگر آپ کسی کا علاج کریں اور اس پر دم کر دیں, اس پر پھونک مار دیں, تو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے ایسے تعویذ کرنے اور ایسے علاج معالجہ کرنے کی اجازت دی ہے, بلکہ اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. چنانچہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرقی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھاڑ پھونک کرنے سے منع کر دیا تھا, اعلان کر دیا خبردار کوئی جھاڑ پھونک نہ کرے, سارے جنتر منتر ختم, کوئی انسان دم کرتا ہوا پکڑا نہ جائے, کوئی انسان اپنے منتروں کے ذریعے کسی کو علاج نہ کسی کا علاج نہ کرے. سارے لوگ تو رکے نہیں, لیکن آل عمر بن حزم جو تھے ان کے خاندان کے لوگ آئے, کہنے کہ یا رسول اللہ, بھائی یہاں ایک چیز دیکھیں, اب لوگ کہتے ہیں وہ لوگ تو کافر تھے پرانے, ان کے پاس کہاں سے دعائیں آ گئیں, اصل میں ان کو کافر ہم نے کہنا شروع کیا ہے نا, وہ تو اپنے آپ کو آل ابراہیم علیہ السلام کی نسل, اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہی ان کے پاس تھی, لیکن وہی بدلتے بدلتے اس میں کفر اور شرک آ گیا. آج بتائیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں 23 سال کم سے کم محرم آیا, لیکن ماتم والا محرم نہیں تھا, سبیل والا محرم نہیں تھا, اب آج مسلمانوں کی وہی کیا بن گئی ہے, ایک علامت بن گئی ہے, سمجھ گئے نا, آج کفر و شرک جو ہے امت میں کتنے آپ آ گئے, اتنے آپ آگے ہو گئے اور اتنی غلط چیزیں آ گئی کہ آج صحیح چیز بیان کی جائے تو لوگوں کے بعد تعجب ہوتا ہے. چونکہ ایک ساتھی کبھی آ گئے تھے میرے خیال سے درس میں, 2-4 باتیں سنیں, کچھ سوالات ہوئے سنیں, تو ایک ساتھی سے کہتے ہیں وہ شیخ صاحب وہابی تو نہیں ہے, دیکھیں پوچھتے کیا ہے یہ جو شیخ صاحب تمہارے وہابی تو نہیں ہے, بتاؤ کیوں بھائی, کوئی نئی باتیں ہیں, ساری پرانی باتیں ہیں, کتاب و سنت کی ہیں,
لیکن اس نے جس ماحول میں زندگی گزارا ہے اتنی نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں غلط چیزیں کہ اب صحیح چیز اس کو کیسی لگتی ہے؟ غلط لگتی ہے. اور دنیا میں سب سے بڑا غلط اور مجرم کون ہے؟ وہابی. بتا رہا ہوں. یعنی یہاں تک کہ ایک صاحب ایک مولوی صاحب تھے, انہوں نے کسی بنیا کی دکان بند کرانی چاہیے, بنیا سے وہ لین دین کیا, اگر بنیا ذرا سا کچھ کب تک فری میں دیتا رہے گا, بنیا نے دینا بند کر لیا اور مال سپلائی نہیں کرتا تھا مولوی صاحب مسجد کے امام صاحب کو. مسجد کے امام صاحب کو غصہ آیا, میری اس نے آمدنی روک لی, آتا تھا جو ہمارے یہاں مال, بڑے غصے میں آئے. انہوں نے جمعے کے دن اعلان کر لیا اور تھا ہندو بنیا. بنیا کون تھا؟ کافر تھا, کافر تھا, ہندو تھا, اس کی دکان چلتی تھی. اور مولوی صاحب نے سوچا اس کی دکان بند کرائے, کوئی مسلمان اس کے یہاں نہ خریدے. تو مولوی صاحب نے اعلان کیا کر دیا, بھائی جہاں خریدتے ہو وہابی کی دکان ہے, دکان والا کون ہے؟ وہابی. سارے لوگ بند ہو گئے, دکاندار کو آخر کار مدد کرنی پڑی. کیوں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں دنیا کا سب سے برا انسان کون ہے؟ وہابی. حالانکہ وہاں بھی کوئی نئی چیز نہیں, وہی جو 30 پارے قرآن میں ہے اور نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی کی جو حدیث میں انسان پیش کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود اتنی بدنی پھیل گئی. تو نبی علیہ السلام سے پہلے عرب کے لوگ جو تھے ان کی شریعت ابراہیمی شریعت تھی, ملت ابراہیمی تھی. ان کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ جب تک آخری نبی نہ آتے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے. لیکن شیطان نے ان کو بہکایا, ان کے عقیدے بگڑ گئے, انہوں نے کفر و شرک پر عمل کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا. تو چونکہ وہ تھے ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار, اسی لیے بہت ساری دعائیں بہت ساری چیزیں ان کے یہاں کافر ہونے کے باوجود بھی صحیح چلی آ رہی تھی. یہ وجہ تھی ان کے پاس جو بہت سارے منتر تھے, بڑی ساری دعائیں تھیں. نبی علیہ السلام نے جب منع کیا کہ خبردار کوئی انسان رکیہ نہ کرے, یعنی کوئی انسان پڑھ کر کے دم نہ کرے, جھاڑ پھونک ختم, تو آل عمر بن حزم جو تھے وہ آئے دوڑے ہوئے, پورے خاندان کے لوگ, کہہ گئے یا رسول اللہ آپ نے تو بالکل جھاڑ پھونک کرنے اور دعا پڑھ کر کے دم کرنے سے منع کر دیا, حالانکہ ہمارے پاس کچھ دعائیں ہیں, کچھ دعائیں ہم لوگوں کو یاد ہیں, اگر ہم کسی کو کسی انسان کو بچھو نے ڈنک مار دیا ہے اور انسان بچھو کے ڈنک میں پریشان ہے, تکلیف ہو رہی ہے, ہمارے پاس ایسی دعا ہے کہ وہ دعا پڑھ دیں تو بچھو کا زہر ختم. اگر کسی کو سانپ ڈس لے تو ہم پڑھ کر کے وہ دعائیں دم کر دیں, سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے. تو کیا کریں ہم لوگ, اس طرح سے ختم کر دیں؟ کبھی کوئی بچھو کا ڈسا ہوا ڈنک مارا ہوا, یا کسی کو سانپ نے ڈسا ہے, یا کسی کو اور کوئی تکلیف ہے آ گیا, تو ہم اپنی دعائیں ختم کر دیں, ان دعاؤں کو پڑھ کر کے جو ہم دم کرتے تھے اور لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا پیش کرو, سناؤ ذرا, یہ سناؤ, ہونا یہی چاہیے. آن فرس نہیں نہیں, اپنی دعائیں سناؤ. ان لوگوں کو دعائیں یاد تھی, ساری دعائیں اپنی پڑھ کر کے سنا دیے. دعاؤں میں کوئی کفریا شرکیا کلمہ نہیں تھا. آن فرمایا دعائیں سن لینے کے بعد ما ارا به باسن, لوگوں یہ تمہاری جو دعائیں ہیں جو تمہارے منتر ہیں ان کے پڑھ کر کے دم کر دینے میں ہم کوئی مداقع کوئی حرج نہیں سمجھتے. اس لیے آسان طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کسی سے دم کروانے لیں گے, بھائی کیا پڑھ کر کے دم کرتے ہیں ذرا, لیکن اتنا پوچھنے کی ہمت, اور سب کچھ برداشت کر لے گا, اتنا برداشت وہ نہیں کر سکتا, یہی مشکل ہے. کرتے ہیں, ہاں کرتے ہیں جو سچے لوگ ہیں, بھائی یہ قرآن ہی آیا تھا, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ ہم پڑھ دے رہے تھے, فلا فلا دعائیں اور آتے پڑھ کے دے رہے, لے جاؤ برابر صبح شام پڑھ کر کے دب کہتے ہیں نا، لیکن یہ ہزار میں کہیں ایک ہوگا، بلکہ نہیں تو سب جو ہے وہ مخفی رکھتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا پیش کرو میرے پاس اپنے منتروں کو. آپ نے ان کے منتروں کو سنا، جب آپ نے دیکھا کہ کوئی کفریہ شرکیہ کلمات نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کارے کلیا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، اپنے دعاؤں کے ذریعے اور اپنی دواؤں کے ذریعے، اپنے اسلامی اور شرعی منتروں کے ذریعے اگر کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اس کو ضرور فائدہ پہنچائے. معلوم یہ پڑ گیا کہ اگر کسی کے پاس ایسا فن ہے، ایسی دعائیں ہیں، اس کے پاس تجربہ ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ ایسے پریشان انسان کو بڑھ کے دم کرے، اس کا علاج کرے. کوئی مذاکرہ کوشش نہیں. کیوں؟ آپ نے رغبت دلائی، فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفع، اگر تم میں سے کوئی بھائی اس طاقت رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اپنے بھائی کے علاج کرے اور فائدہ پہنچائے، تو چاہیے کہ اپنے منتروں کے ذریعے، اپنی دعاؤں اور تجربے کے ذریعے اس کا علاج کرے، اس کا فائدہ پہنچائے. شرعاً کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی لیے بعض دلیلیں ہمارے پاس اور ایسے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس قسم کے پریشان حال لوگ رہتے تو دعاؤں کے ذریعے یا دعاؤں کے علاوہ اور کوئی طریقہ اگر تجربے سے ثابت ہوتا تو آپ اس کا علاج کرتے تھے. مثال کے طور پر بڑی واضح مثال ہے، اگر جادو اگر کسی پر جادو ہوا ہے دعاؤں کے ذریعے، کلمات کے ذریعے، اپنے جھاڑ پھونک کے ذریعے شرعی طریق کلمات کے ذریعے اگر اس کا علاج ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے. اگر اس دم کے علاوہ، جھاڑ پھونک کے علاوہ، شرعی کلمات کے پڑھ کر کے دم کرنے کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہو، کچھ پلا دینا، کوئی دوا دے دینا، یا کسی اور ذریعے سے علاج کے ذریعے بھی اگر جادو کو ختم کرنا چاہے تو شریعت نے اس کی بھی اجازت ہمیں دی ہے. چنانچہ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رحمت اللہ علیہ، حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو امامہ کہتے ہیں مر عامر ابن ربیعہ، یہ حدیث خوب غور سے سنیں تاکہ کبھی ہمارے اوپر ہو جائے کسی بھائی کے ذریعے تو ہم اس کو آسانی سے فائدہ پہنچائیں، لڑنے جھگڑنے قتل و غارت کی نوبت نہیں آنی چاہیے. بہت پیاری مثال، عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو امامہ کہتے ہیں کہ مر عامر ابن ربیعہ، عامر ابن ربیعہ کا گزر ہوا سہل بن حنیف ہمارے والد کے قریب سے، وہ یغتسلو، اور حضرت سہل بن حنیف جو میرے والد تھے وہ اپنے کپڑے کو اتار کر کے غسل کر رہے تھے، خوب ماشاء اللہ تندرست، گورے، خوبصورت پیٹھ، بدن پورا، کپڑا نکالے تھے. عامر بن ربیعہ کا گزر وہاں سے ہوا، انہوں نے کہا کہ واہ، آج تک میں نے اتنا خوبصورت بدن نہیں دیکھا تھا. بس شامت آ گئی تھی، کیا کریں گے، شامت آئی گئی تھی. لم ارا کل یوم، آج تک میں نے زندگی میں ایسا خوبصورت، صاف ستھرا، صحت مند، تندرست بدن میں نے نہیں دیکھا تھا. ولا جلد مہوا، یعنی اتنا خوبصورت اور اتنا چھپا ہوا بدن تو غیر شادی شدہ بچیوں کا بھی نہیں رہا کرتا، یعنی تعریف ہی کر رہے ہیں. ابو امامہ کہتے ہیں کہ میرے باپ سر نہا رہے تھے، عامر بن ربیعہ گزرے اور انہوں نے اس طرح سے کہا. بس فما لبس ان لبتا، ادھر ان کے منہ سے نکلا، نگاہ پڑی عامر بن ربیعہ کی میرے باپ کے اوپر، اور یہ کلمات کہے، اور ادھر دیکھتے ہیں کہ میرے باپ منہ کے بل زمین پر گرے. اس کو اچھی طرح سے سنیں، کسی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کو بہت غلط اثر لے لیتے ہیں. اور علاج بہت ہی آسان ہے. میں نے دیکھا ہمارے باپ منہ کے بل زمین پر گر پڑے پریشان. فوتیا بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام کے پاس والد محترم کو اٹھا کر کے لائے. دو چھرپائی اٹھائی, لاش پڑی نہیں تھی, صحت مند تندرست نہا رہے تھے. صرف ایک مسلمان نے کہا, نگاہ ڈالی, کہا یہ بدن اتنا عالیشان تو آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. فوراً گر پڑے, ان کی لاش کو اٹھا کر کے لائے نبی علیہ السلام. نے پوچھا من تتہمون ہو, ان کو نظر لگ رہی ہے, ان کو نظر لگ گئی ہے. من تتہمون ہو, کس کے بارے میں تمہارا خیال ہے, کس کی نظر ان کو لگی؟ اب صحابہ کرام کس کے بارے میں کہتے, یا رسول اللہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, بس ہمارا مسلمان بھائی عامر بن ربیعہ گزر رہے تھے اور یہ اپنے کپڑے کو اتار کر کے, اب دیکھیں اگر کچے کیڑے کا ہوگا تو زندگی میں کپڑا اتار کر کے نہیں نہ آئے گا. اگر انسان کا دلمل یقین ہو رہا اتنا سن لینے کے بعد, اس کا بات بہت پریشانی نہیں, کوئی پریشانی نہیں, بات بہت آسان ہے, علاج سب کا اللہ نے رکھا ہے. پوچھا من تتہمون ہو, کس کے بارے میں تمہارا شک ہے, کون ایسے کیا؟ لوگوں نے کہا اللہ رسول, ہمارے بھائی عامر بن ربیعہ گزر رہے تھے اور یہ اپنے کپڑے کو اتار کر کے نہا رہے تھے, ان کے صاف ستھرے خوبصورت صحت مند بدن کو دیکھا اور کہا کہ آج تک تو میں نے ایسا بدن دیکھا ہی نہیں تھا. بس گر پڑے. آنف رب بلا لاؤ ان کو, بلا لاؤ. کن کو؟ عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ, جن کی نظر لگ گئی تھی. آپ نے فوراً بھیجا, عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے بلا کر کے لائے گئے. اللہ اکبر, آپ نے کتنا پیارا جملہ استعمال کیا, علام یقتل احدکم اخاہ. بھائی تم لوگ اپنے بھائی کو کس بنا پر قتل کر ڈالتے ہو, کس بنا پر اس کو تم نے زمین میں گرایا, بیمار کر دیا تم نے. علام یقتل احدکم اخاہ, کیوں تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو مار ڈالتا ہے, مارتا ہے. الا برکت, آج تک تو میں نے ایسے بدن دیکھا ہی نہیں. اس طرح سے کہنے کے بجائے, نظر لگانے کے بجائے تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا, بارک اللہ ماشاء اللہ کیا خوبصورت بدن اللہ نے دیا ہے. کیا مطلب؟ تم نے گھیور کر کے دیکھا, ہاں اتنا اعلیٰ درجے کا بدن آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. یہ نظر بد لگ گئی ہے. اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھے, بھائی کی چیز اچھی لگے, اس کا حسن و جمال, صحت و تندرستی, اس کا مال و دولت, تو اس طرح سے قتل کرنے کے بجائے, بیمار کرنے کے بجائے کیا کہنا چاہیے؟ بارک اللہ ماشاء اللہ. ہمیشہ اگر کوئی اچھی چیز نظر آئے تو اس پر کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ. سورہ کہف کا واقعہ میں موجود ہے, فلولا اذ دخلت جنت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا اللہ. ہمیشہ ایسی چیزوں کو دیکھ کر کے یہ ماشاء اللہ بارک اللہ پڑھنا چاہیے تھا. بتاؤ علام یقتل احدکم اخاہ, کس بنا پر ایسی باتیں کہہ کر کے اپنے نگاہوں کے سے آدمی کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس سے پھر آپ نے شاید سن لو, ان العین حق, ان العین حق, نظر بد بالکل برحق ہے. نظر لگتی ہے, دیکھ لو تمہارا بھائی گرا پڑا ہوا ہے. کئی چیزیں معلوم ہو گئی, نظر برحق ہے, نظر لگتی ہے. کسی اچھی چیز کو دیکھیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے تو صرف تعریف ہی نہ کریں بلکہ ماشاء اللہ. پھر علاج کیسے ہونا چاہیے؟ آپ نے بلایا, عامر یہاں آؤ, ایسا نہ کیا کرو, برکت کی دعا دیا کرو, ایسا کرو, تم غسل کرو. کیا کرو؟ دیکھیں نبی علیہ السلام نظر بد کو کس طرح سے ختم کر رہے ہیں. آپ نے ساتھ فرمایا پانی لاؤ, لوگ پانی لے کے آئے. عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا, عامر تم ایسا کرو, وضو کرو. اب بعض روایتوں میں بخاری نہانے کے بھی حکم آیا نہ, لیکن عامر کو اللہ رسول نے وضو کرنے کو دیا اور فرمایا پانی جو ہے ایک ایک برتن میں تھام لو, یعنی کسی برتن میں جمع کرو. آپ نے فرمایا تم وضو کرو.
وضو کیا. آپ نے فرمایا چہرے کو دھلو، ہاتھوں کو دھلو، اور ایک روایت میں آیا کہ پانی برتن کے نیچے رکھ دو، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ آپ نے یہ حصہ جو ہے، ازار پہنتے ہیں نا، ازار پہنتے ہیں نا، یہ لنگی پہنتے ہیں، تو یہ کمر پر لانے کے بعد ایسے کیا کرتے ہیں، کاٹ مار لیتے ہیں، یہ ازار ہوتی ہے، تو آپ نے شاید اس ازار کے اس حصے کو بھی دھلو اسی کے اندر. وہ سارا پانی دھلا گیا، وضو کا پانی، غسل کا پانی، اور یہ پانی سب اکٹھا کر لیا گیا. اور آپ نے فرمایا یہ تمہارا بھائی جو گرا پڑا ہے، اسی پانی سے ان کے ہاتھ پیر کو دھل دو، اور اس سے ان کو وضو کرا دو. کیا کرا دو؟ اسی پانی سے وضو کرا دو. وضو کرایا، وہ جس کی نظر لگی تھی یعنی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے وضو کا اور ہاتھ پیر دھلے ہوئے پانی سے کو جمع کر کے جب حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کرایا گیا، ان کے اوپر پانی ڈالا گیا، تو ماشاءاللہ کہتے ہیں اتنے اچھے ہو گئے، اتنے صاف ہو گئے. فراح سہل، سہل بن حنیف اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، معلوم پڑتا تھا کہ ان کو کوئی بیماری ہی نہیں لگی تھی. اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ایک شخص کو آپ نے دیکھا، بچے کو، اس کو نظر لگی ہوئی، پوچھا لوگوں نے کہا فلاں آدمی کی نظر لگی ہے، آپ نے بولایا کہ آپ نہلاؤ اس کو، اور سارا پانی اکٹھا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا جس کو نظر لگی ہے، نظر لگانے والے کے نہائے ہوئے پانی سے اس کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر بد لگ جائے تو آپ نے صرف دعاؤں کے ذریعے نہیں بلکہ اس کا ایک علاج اور آپ نے کیا ہے. وہ کیا تھا؟ جس انسان کی نظر لگی ہوئی ہے لیکن مشکل انسان ساتھی پوچھے کہ پتا کیسے چلے گا، اور اگر پتا چل جائے تو لگانے والا بھی انکار کرے گا، وہ تو اور گرم ہو جاتا ہے. بتا رہا ہوں نا یہ کیسے. اسی لیے میں نے کہا اس قصے کو اگر اچھی طرح سے سنیں. عامر بن ربیعہ کو جب معلوم پڑا کہ میری نظر سے میرے بھائی کو تکلیف ہے، ان کو برا نہیں لگا. کیوں؟ اگر کسی کی نظر میں کچھ زہریلی شعائیں ہیں تو یہ ہمارا اپنا قصور نہیں، بھائی کا قصور نہیں، یہ تو صرف اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہماری نظروں سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہے اور ہمیں معلوم ہے یا کسی نے بتا دیا، تو ہمیں غصہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر اس علاج کو اپنا سکتے ہو تو یہ علاج اپنائیں. اس سے بھی معلوم پڑ گیا کہ جادو اگر کسی پر ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے دو طریقے ہیں. ایک تو ہے دعاؤں کے ذریعے، قرآن آیات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے، اور بہت سارے دعائیں گرچہ کتاب و سنت کی نہ ہو لیکن تجرباتی عمل ہو، بشرطے کی شرکیہ اور کفریہ کلمات اس میں نہ ہو، کسی غیر اللہ کو دعائی نہ دی گئی ہو. تو ایک تو دم کے ذریعے، جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج کرایا جائے، اور دوسرا طریقہ علاج کا ہے اگر علاج معالجے کے دعاؤں اور منتروں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے کسی کا کوئی تجرباتی عمل ہو تو دعاؤں کے علاوہ بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ علاج کوئی کفریہ شرکیہ اور ناجائز حرام نہ ہو. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، اور بسا اوقات کسی کی نظر کسی پر لگ گئی ہے تو آپ نے دعاؤں کے بجائے اس کا ایک اور طریقہ علاج کا اختیار کیا کہ جس کی نظر ہے اس کو وضو کرائے، اس کے ہاتھ پیر کو دھلائے یا اس کو وضو کروائے، اور اس کے پانی کو ایک برتن میں روک کر کے جمع کر کے جس پر نظر لگی ہے اس کو نہلا دیا جائے، اور اس طرح سے دور ہو گئی. ہمارے اور آپ کے ہاں نظر کے علاج کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ کالا دھاگا پہنا دو. آدمی گاڑی بھی خریدتا ہے تو سوچتا ہے کہیں اس پر نظر نہ لگ جائے، اس پر بھی کالا جوتا ٹانگ دیتا ہے، یا عورتوں کے گیسو بند وہ کالے دھاگے والی باندھ دیتا ہے. بچے کو انسان نہلاتی ہے عورت، ماں خوب دھلاتی ہے، صاف ستھرا رگڑ رگڑ کر کے بچے کے کہیں کچھ سے
گندگی نہ رہ جائے، اور جب سب نہلا دھلا کر کے محنت کے تیار کرتی ہے تو کالا ٹیکا یہاں لگا دیتی ہے، کس لیے؟ تاکہ بچے کو نظر بد نہ لگ جائے، دو باتوں یاد نہیں ہے، اس کی شکل بگاڑ دیتی ہے، تھوڑی سی کالا کر شکل بگاڑ دیتی تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے یہاں ہیں، ورنہ اگر نظر لگ جائے تو نبی علیہ السلام نے دو طریقے، ایک تو دعا کے طریقے اور دوسرے نہلا کر۔ یہاں سے ایک چیز اور معلوم ہو گئی، بہت سارے لوگوں نے اس علاج پر اسلام میں اعتراض کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ایک مثال آپ لوگوں کو دیتے ہیں۔ اب شروع میں آپ لوگوں نے سنا کہ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے جب بھی کوئی بیماری دنیا میں پیدا کی، وضع معه شفاء، تو اس کے ساتھ اس کا علاج بھی رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا وقع الضباب فی اناء احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی دیکھے کہ اس کے پینے والی چیز دودھ ہے، پانی ہے، چائے ہے، کافی ہے، لسی ہے، جو پینے والی چیزیں ہیں، اگر اس میں مکھی بیٹھ گئی ہے تو آپ نے ساتھ رہے مکھی کو، لیکن کوئی نہیں کرے، اٹھا کے پھینک دے گا، ڈبو دو اس کو، ڈبو دو۔ بھلا بتائیں، پتا نہیں مکھی کہاں کہاں گھومی ہوگی، ہماری عقل تو یہ کہتی ہے، اور آ گئی بیٹھ گئی، نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس کو اور ڈبو دو، اور پھر فم کلو ہو، ڈبو نکال کر کے پھینک دو، تب اس کو کھاؤ۔ ہم تو یہ کہیں گے پتا نہیں کتنے جراثیم آگے ہو گئے، فلاں سائنس یہ کہتی، فلاں ڈاکٹر کے کہتے، یہی سب نا۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس کو اس لیے ڈبو دو چونکہ اللہ تعالی نے مکھی کے دو پر دیے ہیں، ایک میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں اس کی بیماری کا علاج ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا، فینا، کیونکہ فینا ادا جنا ہے دا وفی اخرا شفا، چونکہ اللہ نے مکھی کے دو پر رکھے ہیں، ایک پر میں بیماری ہے بڑی خطرناک، اور دوسرے پر میں اس بیماری کی شفا ہے۔ اور مکھی کرتی کیا ہے، جب کہیں بیٹھتی ہے تو بیماری والا پر ڈبو دیتی ہے اور شفا والا اٹھا رکھتی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو ڈبو دو تاکہ جو جراثیم اور جو بیماری اس کے ڈبونے کے وجہ سے آئے تھے، دوسرے پر کو ڈبو دو تاکہ اس سے بیماری ختم ہو جائے۔ ذرا دیکھیں کتنی کتنا عجیب و غریب معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بدر یہ وہی آپ کو بتایا، اور سائنس آج طرح طرح کہہ رہی ہے۔ ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم بتا دیں کس طرح کی بیماریاں پھیلی، لاکھوں برٹش فوجی مر گئے، ہزاروں، اور جب مر جانے کے سالوں کے بعد ان کا ڈاکٹر برٹش کہتا ہے کہ معلوم ہے کہ فلاں جگہ جو اتنے فوجی مرے ہوئے تھے، طاقت تو ہماری تھی اور وہاں تو کوئی لڑتے بھی نہیں تھے، کہنے لگے کہ وہ مکھیاں تھیں جو گندگیوں میں بیٹھتی تھی، اور وہ مکھیاں پلٹ کر کے آتی ہمارے فوجیوں کے کھانے پر بیٹھتی تھیں، اور وہ جراثیم اور وہ زہر مکھیوں کے اور گندگیاں مکھیوں کی وجہ سے کہاں آئی ہیں، ہمارے فوجیوں کے کھانے میں، اس لیے سارے فوجی کھائے اور کوئی فوجی صحت یاب نہ ہو سکا۔ اور اگر وہ ہمارے فوجی رب العالمین نے بیماری مکھیوں کے مکھی کے ایک پر کی بیماری کی شفا بھی دوسرے پر میں رکھی ہے، اگر ہم لوگوں کو پہلے معلوم ہو گیا ہوتا تو فوجیوں کو کہتے دشمنوں کو مارنے کے بجائے پہلے مکھیوں کو پکڑو، جتنی مکھیاں ہیں سب کو ڈبو، تو کہتے کوئی فوجی بیمار نہ ہوتا۔ ان کی اب سمجھ میں آئی، اور رسول علیہ السلام جن کے متعلق رب العالمین کا اعلان ہے، وَمَا يَنْتَقْوَنِ الْحَوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُوِ يُوحَا، ہمارے نبی اپنے منہ سے کوئی بات نہیں کہتے اس وقت تک جب تک کہ اللہ وحی کے ذریعے نہ بتائے۔ آپ نے حکم دیا بیماری جتنی بھی ہو ایک پر میں دوسرے پر میں اس کی شفا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ نظر کتنی بھی زہریلی ہو، کسی کو گرا بھی دیا ہے، اور اس زہریلی نظر کا علاج بھی اللہ نے اسی نگاہ والے کے بدن کے دھون میں رکھا ہے، وہ انسان جس کی نظر بد لگی ہوئی ہے اگر اپنے اعضا کو دھلے، ہاتھ پیر کو دھلے، وضو کرے یا غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد اس کے پانی کو جمع کر کے جس کو نظر لگی ہوئی ہے اگر اسے نہلا دیا جائے تو باذن اللہ اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ یہ علاج کے دو طریقے ہم نے بتائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک اور صالح بنائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ۔
والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ گزشتہ ہفتے سحر جادو کے مطالعے کے بعد آئی تھی کہ جادو کا علاج کرنا اور کروانا احادیث سے ثابت ہے۔ اگر کسی پر جادو ہے اور جادو کا علاج کراتا ہے تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ علاج معالجہ کرنا ہر بیماری کا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بس علاج کے اندر یہ نیت، یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ بھئی علاج تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود شفا دینے والا، چونکہ اگر کسی دوا میں شفا کی خود طاقت ہوتی یا کسی ڈاکٹر کے اندر خود شفا دینے کی طاقت ہوتی تو کوئی مریض مریض نہ رہتا، بلکہ دوا استعمال کرنے کے بعد ہر مریض کو اچھا ہو جانا تھا۔ تو اس لیے معلوم ہے یہ ہونا چاہیے کہ علاج معالجہ اور ایک ذریعہ ایک سبب ہیں، ہاں، اور ان کے اپنانے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن علاج دینے کا مالک اور شفا دینا یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے۔ اس لیے علاج معالجے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، شفا طلب کرنی چاہیے، یہی اصل میں اسلام ہم کو تعلیم دیتا ہے۔ اب جادو کا علاج کیسے ہونا چاہیے، کن چیزوں کے ذریعے، آج کے درس میں انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائیں گے۔ نمبر ایک، صحیح بخاری وغیرہ کی جو روایت جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا، مدینہ منورہ کا رہنے والا یہودی، اس نے آپ کے اوپر جادو کیا۔ اس یہودی نے آپ کے اوپر جادو کیا اور آپ بہت ہی زیادہ پریشان رہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى ان كان ليخيل اليه انه ياتي نساءه ولم ياتهن وذلك اشد ما يكون من السحر۔ رسول اللہ علیہ السلام پر جادو کیا گیا، آپ کو ایک خیال آتا ہے کہ ہم اپنی بیویوں سے ہمبستری کیے ہیں، حالانکہ آپ ہمبستری نہیں کیے رہے اور نہیں کیے ہیں، احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا، میں غسل کی ضرورت ہے۔ یہی جادو کا سب سے بڑا عمل ہوتا تھا، گرچہ آج اس سے بھی خطرناک ہونے لگا، لیکن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اس وقت لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سب سے بڑا جادو یہ ایک انسان میاں بیوی مرد کے اوپر ایسا جادو کر دے جس کی بنا پرچن یہ مرد اپنی عورت کے لائق نہ رہ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس حدیث سے پہلی چیز تو یہ معلوم پڑ گئی کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہودی نے جادو کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا۔ دوسری چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ اگر کسی نے کوئی تعویذ لے کر کے دے دی ہے اور کسی نے کوئی جنتر منتر کر کے کسی کو تکلیف دینا شروع کر دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہاں تعویذ لکھنے والا بہت پہنچا ہوا آدمی ہے، بہت دور گئے، ان کی تعویذ سے میں یہ تاثیر ہے، جس کو چاہے وہ مارے ہو جس کو چاہے وہ، ہاں نہیں، یہاں یہودی تھا وہ تو کوئی ولی نہیں بن سکتا، وہ یہودی مکذوب علیہم ہے، لیکن اس نے اپنے فن جادو کو استعمال کیا تو اس کی جادوگری سے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی۔ اس لیے اگر کوئی ہمیں مسلمان بھی اس قسم کی تعویذ کے ذریعے اگر کسی کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ تو یہودی نے کیا اور نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچی، بات سمجھ آ گئی نا، یہ ولی ہونے کی کوئی دلیل نہیں. تیسری چیز یہ معلوم پڑ گئی کہ نبی علیہ السلام پر جو جادو کا اثر ہوا تھا وہ آپ کے زندگی کے کسی بھی معاملے میں نہیں، صرف ازواج مطہرات سے ملنے اور نہ ملنے کے بعد. یعنی یہ شک شبہ کی گنجائش نہیں کہ آپ پر جادو کر دیا گیا تھا، ان ایام میں وہی نازل ہوئی ہوگی تو آپ نے قرآن کی آیتیں کیسے لوگوں کو پہنچائی ہوں گی، آپ پر تو جادو کیا ہوگا. نہیں، آپ پر جادو کا اثر آپ کے روزے، نماز، دعوت و تبلیغ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کا قبول کرنا اور امت تک پہنچانا، اس پر کوئی فرق نہیں آیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی صرف ایک بات میں فرق آیا تھا، کیا؟ اِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَتَى نِسَاءَهُ وَلَمْ يَأْتِهِنَّ. صرف یہ احساس ہوتا جادو کے اثر سے کہ آپ بیویوں سے ہم بستری کیے ہیں، حالانکہ کیے نہیں رہتے، اور نہیں کیا ہے آپ نے، احساس ہوتا کہ ہم نے کر لی. بس ایک چیز پر اثر تھا، اس کا کوئی تعلق وہی سے نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اس سلسلے میں نبی رہے تھے بہت زیادہ تکلیف میں رہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آپ پر کیا ہو گیا ہے. لوگ علاج معالجہ کرتے، اس زمانے کا جو دستور تھا علاج معالجہ کا بہت علاج کیا گیا، لیکن کچھ نہیں، اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہمارے اوپر کیا گیا ہے. کیونکہ اگر عالم الغیب ہوتے تو معلوم ہو جاتا آپ کو، عالم الغیب وہ شہادہ تو اللہ. اتنے دن تک آپ پریشان رہے اور پتا نہیں کہ آپ پر کیا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ جبرائیل امین کو اللہ رب العزت نے بھیجا اور جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر کے بتلایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو اپنا علاج معالجہ کر رہے ہیں اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، چونکہ پتہ نہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ پر کیا ہوا ہے. اصل میں آپ پر فلاں یہودی نے جادو کیا ہے. کیا کیا ہے؟ جادو. کس نے؟ یہودی نے. لبید ابن عاصم، کیا نام تھا اس کم وقت کا؟ لبید. اس نے، اس نام کا جو یہودی ہے اس نے آپ پر جادو کیا ہے، اور جادو بھی کس کے اندر کیا ہے؟ مشط اور مشاط میں. عربی دور مشط کہتے ہیں کنگھی جو آتی ہے نا، کنگھی کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ کرنے کے بعد جو بال گر جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مشاط. دیکھو کس انداز سے جادو کیا. وہ کنگھی کرنے کے بعد جو گرے ہوئے بال ہیں ان بالوں کو اکٹھا کر کے اس نے جادو کیا ہے اور گرہ لگاتا گیا تھا، اور فلاں جگہ کنویں کے اندر اینٹ کے نیچے اس نے دبایا ہے. یہ سب کس نے بتایا آپ کو؟ اللہ تعالی کے حکم سے جبرائیل امین. آپ جائیں اس کو نکالیں. جبرائیل امین بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، معلوم ہو گیا اب تو پتا چل گیا یہاں پر کیا ہوا ہے، جادو ہوا ہے، جادو کرنے والا فنا یہودی ہے، اور جادو کر کے بالوں میں پتھر کے نیچے فلا کنویں میں دبا رکھا ہے. پورا صاف پوری تفصیل بتا دی. رسول اللہ علیہ وسلم گئے لوگوں کے ساتھ، نکلوایا، کنویں کے اندر داخل کیا اور اینٹ اٹھوائی، پتھر کے نیچے دبائی. کیا کہیں گے؟ تعویذ ہی کہیں گے نا. جادو کی تعویذ کہاں اس نے چھپا رکھا تھا یہودی نے؟ کنویں کے اندر اور بالوں میں، اور خوب اس نے گرہ دے رکھی. جبرائیل امین نے کہا اس کو نکالیں، نکالا گیا. اور پھر یہ بھی ساتھ میں تعلیم دی گئی کہ آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، چونکہ اس کے اندر ان کو معوذات معوذتین کہتے ہیں. عربی زبان میں تعویذ اور کہتے ہیں ان دعاؤں کو جس میں پناہ مانگی گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے کیا تعویذ. اردو میں کہتے تعویذ لوگوں نے کیا لکھ کر کے جو ٹان دیا جائے, کچھ بھی ہو, چاہے جبرائیل میکائیل کا نام ہو, شیطانوں کا نام ہو, صاحب کابو کتے کا نام ہو, وہ بھی کیا کہہ دیا جاتا ہے تعویذ. حالانکہ تعویذ کہتے کس کو ہیں عربی زبان میں, جن چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے. پناہ کے لیے جو لفظ اعوذ باللہ من الشکیسی, اعوذ باللہ کو کیا ہو کہا جاتا ہے, اسی لیے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو معوذتین کہتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر النفاثات. نفس کہتے ہیں, فوکان میں کیا کہتے ہیں, تو جادوگر کیا کرتے تھے, ایسے باندھتا جاتا, گاٹھ مارتا, گاٹھ مارتا جاتا ہو. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ, اور آپ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پناہ میں لے لے ان جادوگرنیوں سے جو پھونک مار مار کر کے گاٹھیں لگاتی ہوں جادو کرتی. یعنی مردوں سے کہیں زیادہ یہ جادوگر اس وقت کون کیا کرتے, جادو کون کیا کرتے تھے, عورتیں. اسی لیے جادوگر کے بجائے جادوگرمیاں عورتوں کا. رسول اللہ علیہ وسلم نکلوائے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کیا گیا اور سارے گرہیں کھول دی گئی. صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ جادو ختم کر دیا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس وغیرہ کے ذریعے جادو نکال لیا گیا جو تعویذ میں دبایا گیا تھا, اب پکڑ اس کو وہاں سے نکال دیا کہ نکال کے پھینک دیا گیا, نکال دیا گیا اب پکڑ کے اس کو ختم کر دیا گیا. کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا صحت یاب ہو گئے کہ جیسے کسی کو بدھا باندھ دیا جائے تو بھاگنے اور جانے سے پریشان رہتا ہے, اور کھول دیا جائے تو نہایت آسانی کے ساتھ چلنے لگتا ہے. ایسا ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان پر کبھی کوئی اثر ہوا. ایک تو جادو کے علاج کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے, سب سے زیادہ فائدے مند کہ جادو کو نکال لیا جائے. کہاں ہے اگر یہ معلوم پڑ جائے, لیکن ایک چیز یہاں یاد رکھیے, شریعت نے ہمیں منع کیا ہے عراف کے پاس آنے. کچھ لوگ ایسے تھے جن کو عراف کہا جاتا تھا, ہمارے عراف کے ہاں بھی ہیں اور باکرامت سمجھی جاتی ہے, تو مصیبت ہے. شرک بھی ہمارے ہاں کیا ہے, باکرامت, جسے قرآن پاک میں نے بتایا تھا ابھی کہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اے نبی اگر آپ نے مصیبت میں کسی کو پکارا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے, سورہ یونس کی آیت. یعنی شرک بھی. لیکن ہمارے ہاں بلانے والا اپنے آپ کو کیا کہتے سننی کہہ دیتا ہے, اس لیے کوئی جھگڑا ہی نہیں رہ جائے ماشاء اللہ, سنتوں پر عمل کرنے والا, سارا مسئلہ ہی بگڑا ہمارے یہاں. اب یہ ظالم انسان اس کو کہا جائے گا بھائی باپ باکرامت ہے, اس کے پاس موقعی نہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ دم تو کرتے, اس میں کوئی شک نہیں, یا اس نقطے کو ذرا سمجھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے, کسی جن, کسی دیوی, کسی دیوتا کو نہیں پکارا, نہ کسی کے ہاں گئے. جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ پر جادو کیا ہے فلا یہودی نے, اور وہ تعویذ جادو والی بالوں کو لیا اس نے اور گھاس دے کر کے کہاں رکھا ہے, فلا کنویں کے اندر پتھر کے نیچے اس نے دبا دیا ہے. جادو پتہ چل گیا کہ فلا جگہ ہے, جائیے آپ اس کو نکالیں. اللہ کا رسول علیہ السلام نکلوایا اور پھر جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر کے ان پر دم کرنے, کن کے اوپر, گرہ جائے, سب ختم ہو جائیں. ایسے آپ صحت یاب ہو گئے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ معلوم پڑ رہا تھا کہ آپ کو کچھ ہوا ہی نہیں. لیکن یہ تو بہت اچھی چیز ہے. آج ہمارے اور آپ کے ہاں بسا اوقات انسان آپ کو لکھ کے دے گا قرآنی آیات، دعا اس میں کوئی شک نہیں، دعا وغیرہ میں کوئی شرک نہیں کہہ کرتا.
بہت بڑا طبقہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس رہی رہی کہتے ہیں ان شیطانوں کو جو ان کی خدمت کرتے ہیں، فوت شدہ چیزوں کو بتا دیں. اگر یہ عمل کرنے والے انسان کے پاس ایسے پالے ہوئے جن ہیں کہ کہتے بھائی ٹھیک ہے اتنی جمعرات کو ہمارے یہاں حاضری ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے حاضری، سمجھ جاؤ کہ ہاں وہ حاضری ان کے ہاں کوئی آ رہا ہے، جمعرات کو ہمارے یہاں حاضری ہوتی ہے، جمعرات کو ہمیں پتا چل جائے گا، ہم بتا دیں گے کہ آپ کے اوپر کیا کس نے کیا ہے. اب اگر وہ جنوں کو بلا رہا ہے اور اس کے پاس جنوں کی حاضری ہو رہی ہے، گویا کیا وہ غیر اللہ سے، آپ یہ شرک ہے. اسی سے ہمیں بچنے کا حکم دیا جاتا ہے. جیسے ایک عام سی چیز ہے، اگر آپ کی کوئی چیز غائب ہو گئی ہے تو کچھ لوگوں کے پاس پالتو جن ہیں اور ہفتے میں ایک آدھ دن ان کے یہاں میٹنگ ہوتی ہے، حاضری ہوتی ہے، اور وہ بتا دیں گے کہ ان کی چیز فلاں آدمی چرایا ہے اور فلاں کے گھر میں فلاں بکس کے اندر رکھا ہوا ہے. ایک تو صحیح بتائے گا وہ، کیا کرے گا، ایک ممکن ہے صحیح بتا دے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے دیکھا واقعی بتایا مل گیا، اور 99 مرتبہ وہ جھوٹ بولے گا اور لڑانے کے خاطر کیا کرے گا. ممکن ہے کہ کبھی شیطان ہی جو آپ نے پال رکھا ہے ہمارے قلم کو اٹھایا، ہماری چیز کو اٹھایا اور آپ ہمارے دوست پہ آپ کے ہاں لے جا کر کے آپ کے بستر کے نیچے چھپا کر دیا، آپ کو بھی نہیں پتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ بابا ہم ہی سے پوچھیں گے، چوری بھی اس نے کیا ہے، کس نے، شیطان نے، چھپایا بھی وہی ہے، اور جب بابا پوچھیں گے تو کہیں گے یہ شیخ صاحب کو جو پکا دوست ہے آگے بیٹھ کے درس سن رہا اس نے تو چرایا ہے، لڑانے کے خاطر آپس میں. اب اسی لیے تجربہ کر لیں، حد تل امکان عام طور پر جب بتایا تھا کہیں کسی نے کسی رشتے ہی کا نام لاتا ہے، کہیں خالہ کا نام آئے گا، یہ گھروں میں چوریاں ہوتی ہیں جن کے ذریعے یا بابا کے ذریعے نام نکلوایا جاتا ہے نا، تجربہ کر لو. یا کسی دوست چور کا نام تو کبھی آتا ہی نہیں، کیوں، ایک چور وہ ہے اور دوسرا چور شیطان ہے، تو چور کا نام تو کبھی نہیں آتا، جب بھی آئے گا غیر چور کا نام، کبھی خالہ کا نام، کبھی پھوپھی کا نام، کبھی چچا کا، کبھی چچی کا، کبھی بھوج اور کیا کہتے ہیں ننند کا، یہی سارا معاملہ ہوگا. تو نہیں بھی ہو رہا، اس میں بہت سارا عمل کس کا ہوتا ہے، شیطان کا. اس لیے رسول اللہ علیہ السلام نے کسی اس طرح ایسے انسان کے پاس جا کر کے پوچھو، شریعت نے اس کو شرک قرار دیا ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کو بھی جادو کا ایک قسم قرار دیا، اور ایسے پوچھنا پوچھانا معلوم کرنا سب شریعت میں حرام قرار دے دیا. لیکن اگر اس طرح سے کسی کے پاس کوئی جن پلے نہیں ہیں، آپ دعاؤں کے ذریعے، آپ پوچھ گچھ کے ذریعے اگر معلوم کر لیں کہ ہاں آپ پر جادو کیا ہے اور تعویذ فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو نکال لیں تو کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے. اور سب سے زیادہ کیے ہوئے جادو کو ختم کرنے کا یہی طریقہ سب سے انفع اور سب سے بہتر ہے، اور الحمدللہ پتہ چل بھی جاتا ہے گھروں میں، چونکہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک صاحب کو کہ ہاں جادو کیا گیا تھا، تو وہ سلائی مشین ہوتی ہے نا، سلائی مشین، اب وہ بھائی پاکستان سے دبئی آ رہے تھے، دیوران کو اور نندوں کو یہ کہاں گوارا تھا کہ ہم لوگ یہاں رہے اور کہاں چلی جائے، یہاں دبئی آ جائے، تو کچھ چکر چلا کر کے تعویذ جو سلائی مشین تھی اس مشین کو کہ جو پتا نہیں کیسے کامیاب ہو گئے، وہ اندر جو باز پرزے ہوتے نا اس میں ڈال دیا. وہ مشین تقریباً 10 سال کے بعد خراب ہو گئی، سلائی مشین 10 سال کے بعد خراب بھی جلدی نہیں ہوئی، 10 سال کے بعد خراب ہوئی، تو مشین وہاں کھولے تو دیکھے اس میں تعویذ رکھی ہوئی، الحمدہ ان کو اللہ نے بچا لیا تھا. کیوں، یہی تو عقیدہ ہے، یہ تو نہیں کہ ہاں کسی نے آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے تو کوئی نقصان پہنچ ہی جائے، کبھی پہنچے گا اور کبھی نہیں پہنچے گا. کیوں،
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جادوگر اپنے جادوگری سے کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں لیکن نہیں نقصان پہنچاتے مگر جب اللہ تعالیٰ کا حکم، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو کسی کا جادو کسی کے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اس طرح سے بہت بسا اوقات مل بھی جاتے ہیں۔ تو یہ جادو کا ایک پہلا طریقہ ہے کہ انسان جادو کو کیا کرے، معلوم کر لیں۔ اگر وہ جادو مل گیا جو تعویذ وغیرہ ہے اس کے ذریعے اس کو جلا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور جس پر جادو کیا گیا ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ سارا سلسلہ ختم۔ کیوں؟ جو مادہ فاسد جس کے ذریعے کیا گیا تھا دبا کر کے، اچھا دباتے ضرور ہیں، کیا کرتے ہیں دباتے ہیں اور اس سے ایک خاص نظریہ یہ رکھتے ہیں ہم اس کو دبائے ہیں تو گویا جتنا تیز دبائیں گے اتنا ہی یہ دبے گا اس کو تکلیف ہوگی، یہ ایک بدشگونی لیتے ہیں۔ تو جادو جب نکال دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تعویذ پھینک دی گئی، جلا دی گئی، سارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ جادو کے علاج کا دوسرا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے احادیث میں، لیکن سندن وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا تو بعض محدثین نے نقل کیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنا خون نکلوایا تھا۔ جب آپ کو معلوم پڑ گیا کہ ہاں تکلیف کہاں ہوتی ہے، ڈاکٹر سے بتایا طبیب سے، تو معلوم پڑا کہ واقعی وہ جادو آپ کے کسی ایک خیال پر، ایک خون کا جو دوران ہوتا ہے رگوں میں اگر وہ برابر نہ رہے تبھی آدمی کا سب کچھ، یہی پورا بادشاہ ہے دماغی انسان کا، اگر خون کا دوران ذرا کچھ آگے پیچھے ہو جائے، کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو اس سے تکلیف ہوئی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف ہوئی تو آپ نے سیگی لگوا کر کے، یعنی پچنا لگوا کر کے آپ نے اپنے خون کو نکلوا دیا۔ ایک طریقہ تو یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور سب سے بڑا عمل جادو کا جو ہے اور اس سے تحفظ کا، قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ میں منقور دعائیں ہیں۔ اس لیے حتی الامکان انسان کو جادو سے بچنے کے خاطر قرآنی آیات اور دعائیں جو بیان کی گئی ہیں، ایذا تکلیف جادو اور زہر، ان تمام چیزوں سے بچنے کی ان کا استعمال انسان کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ مثلا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سونے کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت، آیت الکرسی کی تلاوت، اس کو پابندی سے ہونا چاہیے حتی الامکان۔ یہ دعائیں جو ہم نقل کر رہے ہیں اور قرآنی آیات جادو کے تحفظ اور ہر قسم کے شر سے تحفظ کے لیے، بھئی یہ روحانی دعائیں ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ان کی پابندی ضرور کی جائے۔ نمبر ایک آیت الکرسی کی تلاوت۔ آیت الکرسی کی تلاوت دو وقت بہت اہم ہے، نمبر ایک ہر فرض نماز کے بعد، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان جو چیز رکاوٹ بنی ہے صرف موت ہے۔ جو انسان فرض نماز کے بعد برابر آیت الکرسی پڑھتا ہے، اب جنت میں داخل ہونے کے لیے جو چیز رکاوٹ ہے اس کی موت۔ نمبر دو سونے کے وقت رات کو، آپ ارشاد فرماتے ہیں من قرأ آية الکرسی فی لیلۃ لم یزل علیہ من اللہ حافظ ولا یقربہ شیطان حتی یصبح اللہ اکبر۔ بہت بڑی چیز ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آج ہی سے شروع کریں، کبھی اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی دیر لگتی ہے، بس ایک شرط ہے. بس اوقات ہم فلمیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے اتنے تھک جاتے ہیں کہ تو بستر پر پڑتے ہی ہوش ہی نہیں رہ جاتا. ان چیزوں سے بات آ جائے, جتنی دعائیں ہیں سب آپ پڑھ لیں گے اور اتنا مزہ آئے گا کہ فجر تک آپ کی نیند بیکار نہیں. اگر سنیں کتنا بڑا فائدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, یہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, انہوں نے جادو کے علاج معالجے کے بارے میں یہ بہت ساری دعائیں جو نقل کی ہیں کتاب و سنت کی, وہی ہم آپ کو کے سامنے رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا جو انسان رات کو آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یاد ہے؟ کوشش انشاءاللہ یاد کر ڈالا نا, یاد کر ڈالا, جن کو نہیں یاد ہے یاد کر ڈالے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی جس نے رات کو پڑھ لیا, لم یزل علیہ من اللہ حافظون, صبح جب تک اٹھتا نہیں تب تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتے حفاظت کے لیے مقرر کر دیے گئے. اور فرشتے جو مقرر ہیں تو کہاں آئے گا؟ فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے. ولا یقربہ شیطان, اور صبح تک کوئی شیطان اس کے قریب نہیں پہنچے گا. اور جادو کا عمل جو ہے وہ سارا گزشتہ درتا ہے, سارا چکر ہی شیطان کا ہے, اس کو شیطانی عمل کہتے ہی ہیں. اور آیت الکرسی جس نے پڑھا فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہے, تو کسی بھی طرح سے شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. اور پھر ایک حدیث سنی ہوگی, ہم نے کبھی سنایا ہوگا ویسے اور بھی سنا ہوگا, صحیح بخاری کی روایت, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں صدقۃ الفطر اکٹھا تھا, لوگوں نے لا کے جمع کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کہاں اکٹھا کر دیا تھا, مسجد کے اندر رکھ دیا تھا, اس پر کپڑا ڈال دیا تھا, بہرحال مسجد میں نگرانی کے لیے ہونا چاہیے. تو نگرانی کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کر دیا, ابو ہریرہ تم یہاں رہو اور انتظار کرو, یہی سو اور بڑا ہوشیار رہنا, رات کہیں چور نہ آئے, لے کر کے چلا جائے, حفاظت کرنی چاہیے. کہتے ہیں میں سو گیا, لیکن رات کو دیکھا کہ سامان کے سرکانے اور اٹھانے کی کچھ آہٹ ہمیں محسوس ہوئی. اٹھا تو دیکھا کہ ایک ماشاء اللہ اچھا ہٹا کٹا آدمی چادر اپنی بچھا کے سامان اٹھا اٹھا کے رکھ رہا, بھر کر کے بھاگنا چاہتا ہے. ہم نے اس کو پکڑا, میں نے کہا ظالم تو اللہ کے گھر میں آ کے چوری کرتا ہے. لا عرفان نہ امر کا رسول اللہ, صبح تمہارے اس عمل کو ہم نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کریں گے تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا. آپ اتنا کہنے کے بعد تو بڑا پریشان ہوا, اس نے کہا برائے مہربانی ہم کو چھوڑ دیں, انی رجل ذو عیال کثیر, میرے پاس بچے بہت ہیں, بچے بہت ہیں. شیطان بچے زیادہ بچے سے گھبراتا نہیں, انسان گھبراتا ہے. انسان گھبراتا ہے, دو ہاتھ ہمارے دو بچے ہوتے ہیں گھر میں, انسان گھبراتا ہے لیکن شیطان گھبراتا نہیں. حالانکہ شیطان کے بعد کوئی فیکٹری نہیں, کوئی کام نوکری نہیں, اس کے باوجود کہتے ہیں انی ذو عیال کثیر, میرے پاس بہت بچے ہیں, تو یہ بھی تو فی سبیل اللہ سب رکھا ہوا ہے غریبوں ہی کے لیے, میں لے جاتا ہوں بچوں کے لیے, چھوڑ دو, ہاتھ کٹا کر کے میرا کیا فائدہ ہوگا. ایسا اس نے ایسی آدمی پیش کی, کہتے ہیں کہ مجھے رحم آیا, میں نے کہا کہ جاؤ. دوسرا صبح نماز فجر پڑھ کر کے جیسے فارغ ہوا میں, آپ نے فرمایا سلام پھیرتے ہی, یا ابا ہریرہ ما فعل عسیر, تمہارا چور کیا ہوا؟ میں سوچ رہا تھا میں نے چور کو چھوڑ دیا ہے کسی میں, کسی کو پتا نہیں, نبی علیہ السلام کو معلوم ہو گیا. میں نے بتایا اللہ رسول ایسا ایسا, اس نے بہانہ کیا, ابھر پیش کیا, میں نے چھوڑ دیا. آنے فرمایا ہوشیار ہے نا, پھر آئے گا, بڑا پکا چور ہے, آئے گا پھر. اب آج اللہ رسول نے بتا دیا تھا, میں بیٹھا تھا, آپ تو انتظار آئے گا ضرور. کہتے رات کے آدھے حصے گزرے تک میں پھر پہنچا, اور آج تو میں ہوشیار تھا, آگے فوراً پکڑا, کہا آپ تجھے نہیں چھوڑیں گے, کل تو نے چوری کی اور آج پھر پہنچا ہے, اور نبی علیہ السلام کو معلوم ہو گیا, میں نہیں چھوڑوں گا تجھ کو. لیکن کہتے ہیں اتنا روزہ اتنا گر گیا کہ میں نے رحم آیا, دوسرے دن بھی چھوڑ دیا. آپ پھر سلام پھیرتے گئے, پوچھا کیا ہوا تمہارا چور؟ رسول بہت غریب مسکین آدمی ہے اور بہت اس نے رویا, میں نے چھوڑ دیا. آج بڑا ہوشیار ہو, پھر آئے گا, تیسرے دن پھر پہنچا ہو, اور آج میں نے پکڑا. کہا کہ ظالم آج نہیں چھوڑیں گے، بار بار وعدہ کرتا ہے مجھے نبی علیہ السلام سامنے رسوائی ہوتی، آج باندھیں گے اور صبح تجھے پیش کریں گے تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وہ بہت رویا، کہا کیا کرو گے میرا ہاتھ کٹا کر کے، میں اگر تم چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسی دعا یاد کرا دوں گا، ایسا نسخہ بتا دوں گا کہ اگر وہ دعا تم پڑھ لو گے تو کبھی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، کوئی چور تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ اگر رات کو آیت الکرسی پڑھ لو تو تمہارے گھر میں کبھی چور نہیں۔ چھوڑ دیا، بہت اچھی بات معلوم ہو گئی۔ سلام پھیرتے ہی تیسرے دن فجر میں پھر اللہ رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ رسول آ گیا تھا پھر، لیکن اس نے کہا کہ ہمیں آپ کو دعا سکھلا دیتے ہیں اگر آپ ہمیں چھوڑ دیتا ہو۔ کیا سکھلایا؟ اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ لو، ہم کبھی نہیں آ سکیں گے۔ عارف میں صدقہ کا وہ کدو، بات تم کو تو سچ بتائی لیکن ہے وہ بہت بڑا جھوٹا، وہ شیطان تھا۔ کیا ہے وہ؟ شیطان تھا، ہاں؟ لیکن بات اس نے سچی بتائی کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لو گے تو تمہارے قریب کوئی چور شیطان نہیں آئے گا۔ تو ان دونوں روایتوں سے یہ معلوم پڑ گیا کہ انسان اپنے آپ کو جادو سحر اور ہر قسم کی بلا سے بچانا چاہتا ہے اور رب العالمین کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے تو سونے کے وقت اس کو آیت الکرسی پڑھ لینا چاہیے۔ نمبر دو، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، یہ بھی بہت ہی اہم ہے اور یہ روایت بھی بخاری اور مسلم ترمذی تقریباً تمام کتابوں کی روایت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من قرا الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو انسان رات کو سورۃ البقرہ کی دو آیتیں پڑھ لے، سورۃ البقرہ کی دو آخری آیتیں، کہاں سے آخری دو آیتیں، جو انسان رات کو سورۃ البقرہ کی دو آخری آیتیں پڑھ لے گا کلا کا فتح، اس کے لیے پھر کافی، ہر قسم کی پریشانی کے لیے تحفظ کر لیں۔ تو چاہیے کہ دوسرا عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سحر جادو سے اگر بچانا چاہتا ہے، محفوظ رہنا چاہتا ہے تو سونے کے وقت رات کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کہیں بھی گیا، اپنے گھر میں بستر پر آیا، سفر میں کہیں اتر گیا، پتہ سفر میں جا رہا ہے، ہوٹل میں ٹھہر گئے اور کہیں رک گئے، بلائیں پتہ نہیں کہاں کیا کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو انسان کہیں بھی ٹھہرا اور اگر وہ ٹھہرنے والا دعا پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ان دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو انسان کہیں بھی ٹھہرا اور اس نے ٹھہرنے کے ساتھ یہ دعا پڑھ لی، سمجھے نا، رات یا دن میں کسی بھی وقت، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو آپ فرماتے لم یضرہ شیء حتی یرتحل منہ، تو جب تک وہ انسان وہاں ٹھہرا رہے گا تب تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابان، ابان رحمت اللہ علیہ، حدیث لوگ اپنے شاگردوں کو پڑھ کر کے سنائے کہ بھائی رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان کہیں بھی ٹھہرے، کہیں بھی جائے، کہیں بھی بیٹھے، اگر یہ دعا پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو جب تک یہ آدمی وہاں سے چل نہیں جائے گا تب تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور وہ حدیث بیان کرنے والے ایسے تھے، سمجھ لینا، ایسے کیا مطلب، ایک جانب فالج ماری تھی اور ٹیڑھے کھڑے تھے، فالج والا آدمی کہا ہو جاتا نا بیچارا، ایک موڑا ایسے جھکا ہوا، جس کو حدیث کی فضیلت سنا رہے تو وہ کہتا ہاں حدیث ہم کو بتلا رہے ہیں اور خود جو ہے وہ چڑھے ہوئے ہیں, دوسروں کو بتا رہے ہیں تو خود کیوں نہیں پڑھ لیا, لیکن پر فالش کا اثر نہ ہوتا چڑھے ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ جس کو میں نے حدیث سنائی اتنا گھیور کر کے دیکھ رہا ہے, اس کو شاید یہی لگ رہا ہے کہ حدیث سے میں کچھ غلط بیان کر رہا ہوں اور میں بیان کر رہا ہوں خدا نہیں عمل کرتا اسی لیے میرے اوپر فالش کا اثر ہے. کہ کیا دیکھتے ہو میاں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ما کذبت ولا عثمان ولا کذب وما کذب عثمان ولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں عثمان بن عفان کا نام لے کر کے جھوٹ نہیں بولتا, اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اللہ کے رسول پر جھوٹ نہیں بولا. الحدیث کما حدث, حدیث وہی ہے جیسے ہم نے بیان کیا, بالکل ایک ایک حد اس کا درست ہے. تم ہمیں دیکھ رہے ہو, کہتے ہیں ایک دن گھر میں کچھ بات چیت ہو گئی, مجھے زیادہ غصہ آ گیا تو میں دعا پڑھنا ہی بھول گیا تھا, جس دن دعا پڑھنا بھول گیا اسی دن فالج نے اثر کیا. زندگی میں ایک ہی دن میں دعا نہیں پڑھا, گھر میں کچھ جھگڑا ہو گیا اور مجھے اتنا غصہ آیا کہ اس دن غصے میں لیٹ گیا اور دعا پڑھنا بھول گیا. کہتے ہیں اسی دن ہمارے اوپر فالج کا, ورنہ نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کی بالکل سچی کہ جو انسان کہیں ٹھہرتا ہے اور دعا پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تو اس کو کوئی نقصان نہیں, یہ دعا بھی یاد کر لینا چاہیے. نمبر تین, ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان صبح تین مرتبہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ خاص طور سے صبح شام, اور ہر قسم کے شر اور پریشانی سے بچنے کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. آج فرمایا جو انسان صبح تین مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یعنی میں نے صبح شروع کیا ہے اس رب کے نام اور مدد پر, سمجھ گئے نا, جس کی بادشاہت زمین اور آسمان پورے کائنات پر ہے, کہ جس کے نام کو لے کر کے بندہ صبح کرے تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچاتی. آپ نے ساتھ سمجھا اگر کوئی آدمی صبح سویرے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھ لے گا تو شام تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا, اور جس نے شام کو یہی دعا تین مرتبہ پڑھ لیا رات بھر اللہ تعالی کی حفاظت میں رہے گا, رات بھر اس کو کوئی نقصان نہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی. اسی طرح سے بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس جاتے یا آپ جائیں تو آپ نے دعا سلائی کیا, اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما, بہت پیاری دعا ہے. رب الناس, یا اللہم رب الناس, اے اللہ تو ہی لوگوں کا پالنہار ہے مالک ہے, اذهب الباس تکلیف کو دور کر دے, اس پر جادو ہوا ہے, اس کو بخار آیا ہوا ہے, کوئی بھی تکلیف ہو اذهب الباس اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے, وشفے اور ایسی شفا اس کو دے دے کہ جس شفا کے بعد پھر یہ بیماری پلٹ کر کے نہ آئے, لا شفا الا شفا اللہ, شفا تیرے علاوہ کوئی دینے والا, اس دعا کو پڑھیں اور اس پر دم کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا اور اس کو آپ نے جادو نکلوایا جس کی تفصیل شروع میں نے بتایا, تو ایک تو جبرائیل امین نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھیں, اور اس کے علاوہ جبرائیل امین نے ایک دعا پڑھ کر کے, یہ جادو کی خاص دعا ہے, نبی علیہ السلام پر جادو ہوا اور جبرائیل امین نے کون سی دعا پڑھ کر کے دم کی, وہ یہ ہے بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ الرقیق. یہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا جبرائیل امین نے یہی دعا پڑھ کر کے آپ کو دم کیا تھا پھونک دیا. بسم اللہ الرقیق من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد. اے اللہ, اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے ہم آپ کو دم کرتے ہیں, ہر اسی سے اللہ آپ کو بچائے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے, ہر نظر بد سے اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے اللہ تعالیٰ آپ کو پناہ رکھے. اللہ یشفیک, اللہ آپ کو شفا دے. بسم اللہ الرقیق, اور اللہ تعالیٰ ہی کا نام, اس کی مدد سے آپ پر ہم دم کرتے ہیں. یہ دعا بڑی اہم ہے, مشکل ہے یاد کرنا, یاد کرنے کی مسلمان عادی نہیں رہ گئے, لکھ کر کے باندھنے کے عادی ہو گئے. میرے بھائی, پورا قرآن ہی یہاں رکھا رہے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ گھر میں شیطان رہتا ہے, کیوں؟ آیت الکرسی ہم نے ٹانگ دی ہے اوپر, فریم کراؤ, کیا کیا ہم نے, ٹانگ دی ہے. نبی علیہ السلام پڑھنے کا حکم دیتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, بازار بھی تو پڑھے, اب تو لکھوانا بھی نہیں, بازار میں ریڈی میڈ تیار ہے, لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ٹانگ دیتے ہیں. اب دکان میں برکت کی دعا کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں, روڈوں پر قرآن بک رہا ہے اور لائے آپ اس کو ٹانگ دیں, پڑھنے کی. اگر صرف, اب آپ بتائیں, صرف ایک چیز ذہن میں رکھیں, کل اعوذ رب الفلق اور کل اعوذ رب الناس آپ کے سینے مبارک میں تھا کہ نہیں تھا؟ تھا نا. لیکن جب جادو نکالا گیا آپ کا کنویں سے, تو جبرائیل امین نے کیا کہا, اے اللہ رسول آپ اس کو پڑھ کر کے دم کریں, ان دھاگوں پر جو تعویذ ہے پڑھ کر کے پھونک مارے اسے. حالانکہ سینے میں تھا, اگر صرف سینے میں رہ کر کے تو کا فائدہ نہیں پہنچا, جب تک آپ نے پڑھا نہیں. اور آج کے مسلمان دیوار پر دور ٹانک دینے میں فائدہ سمجھتا, ٹانک دینے میں فائدہ ہے, کہیں یہاں تارا, کوئی وہاں تارا, کوئی اوپر تارا, جس میں کہ ہر حصے میں ٹانگنے کا انسان عادی ہو گیا, سمجھے نا. تو بات اصل یہ ہے کہ انسان کو ان دعاؤں کو یاد, بسم اللہ الرقیق من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ الرقیق, ان کو پڑھیں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ کہ کثرت سے فرض نمازوں کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, اور اگر ہر فرض نماز کے بعد قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تین مرتبہ پڑھنے کا میں اسی لیے حکم دیا گیا کہ ان میں پناہ مانگی گئی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, ہر مخلوق کے شر, ومن شر غاسق اذا وقب, اور اللہ یہ تو رات اپنی تاریکیوں کے ساتھ شائی ہے, اگر اس میں کوئی شر ہے تو اس سے بھی مجھے بچا لے, بتاؤ. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد, اور اے اللہ جو جادوگر اپنے جادو کے ذریعے مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ان کے بھی شر سے میں بچا لے. ومن شر حاسد اذا حسد, اور اے اللہ حسد کرنے والے جو ہمیں نقصان. اور ایک بات اور یاد رکھیں, یہاں جادو کے ساتھ ساتھ کس کا تذکرہ آیت میں ہے, جادو کرنے اور کرانے کا بہت بڑا سبب ہی حسد بنتا ہے, بلکہ وہ سمجھے حسد پہلے ہے اور جادو بعد میں ہے, اسی لیے حسد سے بھی پناہ مانگنے کا ومن شر حاسد اذا حسد کا. تو یہ بہت ساری دعائیں ہیں, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, قل هو اللہ احد, ان کو بھی برابر پڑھیں اگر کسی اپنے لیے پڑھتے رہے, اگر کسی پر کچھ شک اور شبہ ہے تو اس کو بھی پڑھ کر کے آپ دم کر سکتے ہیں. یہ تو وہ آیتیں ہیں جو کتاب و سنت, یہ وہ دعائیں ہیں جو باقاعدہ قرآنی آیات اور احادیث کے روشنی میں, احادیث میں منقول ہیں. بہت سارے اہل علم نے تجرباتی اعتبار سے بھی کچھ وظائف نقل کیے ہیں کہ انسان ان کو پڑھ کر کے اگر جادوگر کو پانی پلائے یا اس کے اوپر پانی چھڑک دے یا دم کر دے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، گرچہ ان کا کوئی رب الفلق پڑھے اور قل اعوذ برب الناس پڑھے اور پھر اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت پڑھے، آیت نمبر 117 سے لے کر کے آیت نمبر 119 تک، واوحینا الی موسی ان القی عصاک فاذا هی تلقف ما یفقون فوقع الحق وبطل ما کانوا یعملون فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین. پھر اس کے بعد سورہ یونس کی آیت پڑھے، وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم فلما جاء السحرۃ قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون. اور اسی طرح سے آیت نمبر 69 سے لے کر کے آیت نمبر 82 تک، قال موسی فلما القوا قال موسی ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا يصل عمل المفسرین ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ان آیات کو پڑھے، پھر ان آیات کے بعد سورہ طہٰ کی آیت 65 سے لے کر کے 170 تک پڑھے، قالوا یا موسی اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى فاوجد فی نفسه خیفۃ موسی قلنا لا تخف انک انت العلیٰ و الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا. ان آیات کو یہ جو جادو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جن جادوگروں نے کیا تھا، وہ آیات جو بیان کی گئی ہیں بعض لوگوں نے، اللہ سنے فرماتے بلکہ تجرباتی اعتبار سے لوگوں نے بتایا کہ اگر ان آیات کو اور قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یعنی چاروں قل کے ساتھ ان آیات کو پڑھا جائے اور اس کے ساتھ اگر ان کو پانی میں دم کیا جائے، یا بعض لوگوں نے نقل کیا کہ بیر کے پتے پتوں کو خوب ان کو کوٹا جائے اور اس کے کوٹ لینے کے بعد ان پہ پانی ڈال دیا جائے اور پانی میں زیادہ ڈالا جائے اور ان آیات کو پڑھ کر کے پھونکا جائے اور اس پانی کے ذریعے جس کو پر جادو ہوا ہے اگر اسے نہلایا جائے تو وہ کہتے ہیں اس سے جادو کا اثر زائل ہو جائے. یہ ساری چیزیں ہیں جادو کے زائل کرنے کی اور جادو سے محفوظ رکھنے کی. حتی الامکان انسان دعاؤں کو یاد کرے اور قرآنی آیات برابر پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کو جادو کے شر سے اللہ تعالی محفوظ رکھے گا. اور دوسری چیز اور یاد رکھ، پورا شیاطین کے مدد سے ہے تو دیکھنا چاہیے کہ شیطان کو دور کرنے والی چیز سب سے زیادہ کیا ہے. اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. انسان جتنا زیادہ ذکر الہی کرتا ہے اتنا ہی زیادہ شیطان سے دور رہتا ہے. اسی لیے حدیث تو بہت ہی طویل ہے جس میں تقریباً 10 چیزیں بیان کی گئی ہیں. امام ابو داؤد، امام ترمذی، احمد بن حنبل، امام بیہقی رحمہ اللہ نے بسند صحیح نقل کیا. ان 10 چیزوں میں سے ایک پانچویں چیز یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ پانچ باتیں جو اس میں ابتدا کی ہیں یہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوپر وہی نازل کی کہ یہ پانچ باتیں آپ اپنے امتیوں کو پہنچا دیں، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہنچانے میں ذرا تاخیر ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہی نازل کی اور فرمایا، عیسیٰ یہ پانچ باتیں میں نے یحییٰ تمہارے بھائی کو پہنچانے کا حکم دیا لیکن ابھی تک وہ نہیں پہنچائے، تم پہنچاؤ. حضرت یحییٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت یحییٰ اپنے رشتے کے بھائی سے پوچھا کہ بھائی جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پانچ باتیں پہنچانے کا حکم دیا تھا، ابھی تک امت کو آپ نے نہیں پہنچایا، اما ان تبلے گا، یا تو آپ پہنچائے یا میں پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے بھائی جان، تم نہ پہنچاؤ میں پہنچاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں تاخیر ہو گئی، اگر میں نہ پہنچا تو مجھے ڈر ہے کہیں زمین میں اللہ تعالیٰ ہم کو دھسا دے، اس لیے تھوڑا سا صبر کریں میں پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، سارے لوگ مسجد اقصی کے اندر حاضر ہوئے، بھر گئی مسجد، لوگ باہر دیواروں پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پہنچایا، وہ پانچ باتیں جو پہنچانے کی تھی ان میں پانچویں بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم خوب زیادہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، چونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک مسافر راستہ پکڑ کر کے چلا جا رہا تھا، بیچارہ تنہا تھا، راستے میں ڈاکو مل گئے چاروں طرف سے، اور ڈاکو اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، اور ڈاکو پکڑ لے تو مال بھی چھین لیں گے، اس کو ختم بھی کر ڈالیں گے۔ وہ بیچارہ مسافر موقع پایا، بڑی تیزی کے ساتھ بھاگا، اور یہ چوروں نے ڈاکو نے اس کا پیچھا کیا، مسافر بھاگتا جا رہا ہے، جہاں بھاگتا ہے پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے تو ڈاکو اس کے پیچھے پہنچ رہے ہیں، یہاں تک حتی اتا حسنن حسینا، یہاں تک کہ بھاگتا ہوا وہ مسافر ایک ایسے جگہ پہنچا جہاں ایک بہت بڑا محفوظ قلعہ، قلعے کا گیٹ کھلا ہوا تھا، مسافر اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا، دروازہ بند کیا، اور پھر قلعے کتنے کے اندر اور آگے گیا، یہاں تک کہ قلعے میں سب سے محفوظ کوٹھری جو بادشاہ نے اپنے لیے بنایا تھا اس میں پہنچ گیا، اس کا بھی دروازہ بند کر لیا۔ اب یہ ڈاکو پہنچے، دیکھتے ہیں قلعہ تو ہے، قلعے کا گیٹ بند ہے، اور قلعے کا گیٹ توڑ نہیں سکتے، دروازہ بہت مضبوط ہے، اگر دیوار چھلا کر کے جانا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دیوار کے کنارے کنارے، فصیل کے کنارے کنارے ایک بہت بڑی خندق ہو دی گئی، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، جائیں تو ڈوب جائیں، اس میں قلعوں کے کنارے کنارے رہتی نا، جا نہیں سکتے، پتھر مارے پہنچ نہیں سکتا، عاجز آ کر کے مایوس ہو کر کے سارے ڈاکو واپس آ گئے، اور مسافر محفوظ ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس طرح سے وہ مرد مسافر قلعے کے اندر جا کر کے ڈاکوؤں سے اپنے جان اور مال کو محفوظ کر لیا، ایسے ہی ذکر الہی کرنے والا انسان شیطان کے مکر فریب سے محفوظ ہو جایا کرتا۔ فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا غلام یہ فض اللہ یا فض کا، تم اللہ تعالی کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو یہ ذکر اذکار اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس سے انسان بہت زیادہ مخلوقات کے شر سے، جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے یہ دعائیں وغیرہ نقل کر دی ہیں، اور یہ مضمون اتنا لمبا اتنا طویل ہے، اتنے جھاڑ پھونک اتنے علاج معالجے کے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں کہ یہ جو میں نے بیان کیا وہ سمندر میں کے بالمقابل کنویں کا پانی اور سمندر کا پانی اتنا ہی ہوگا، ابھی ورنہ پتا نہیں کتنے کتنے طریقے لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ وہ دعائیں صبح شام کی جو ہے برابر پڑھتے رہیں کہ کبھی یہ نوبت اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اوپر لائے ہی نہیں، سمجھیں گے نا۔ اگر آپ دعا پڑھتے رہیں گے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، آیت الکرسی پڑھتے رہیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھتے رہیں، جب یہ سب پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ کسی جادوگر کا کوئی جادو ہمارے اوپر اثر نہیں، اور نہیں اثر کرے گا تو ہمیں جنتر منتر جھاڑ پھونک کی ضرورت بھی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب انشاءاللہ اگلے
بالله من الشيطان الرجيم.